السلام علیکم. پاکستان میں رات کے 9، بھارت میں 9:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان،
افغانستان کے دارالحکومت کابل میں ایک ہوٹل پر طالبان کا حملہ، ایک پولیس افسر ہلاک، تینوں حملہ آور مارے گئے. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد.
پاکستانی سفیروں کی اہم کانفرنس کا اسلام آباد میں آغاز. سفارتکار دنیا کے سامنے پاکستان کے موقف کو اجاگر کرنے میں کردار ادا کریں، مشیر خارجہ سرتاج عزیز کا بیان. وفاقی دارالحکومت سے میں ہوں محمد جلیل، تفصیل کچھ دیر بعد.
صوبہ سندھ میں رینجرز کے ایک سال کے قیام اور کراچی میں خصوصی اختیارات کے 90 دن کی توسیع. کراچی سے میں ہوں شہزاد حسین، تفصیلات کچھ دیر بعد.
افغانستان میں داعش کے جنگجوؤں کی اکثریت کا تعلق تحریک طالبان پاکستان سے ہے، امریکی جنرل جان نکلسن کا بیان. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا،
حکومت سعودی عرب میں پھنسے ہوئے 10,000 بھارتی ورکرز کو واپس لائے گی، وزیر خارجہ سشما سوراج کا پارلیمنٹ میں بیان. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم، تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں، افغانستان میں حکام نے دور دراز ایک مشرقی سرحدی ضلع کو داعش جنگجوؤں سے پاک علاقہ قرار دے دیا ہے اور تقریباً 300 داعش جنگجوؤں کو ہلاک کر دیا ہے. شمال مغربی شام میں پیر کے روز ایک روسی فوجی ہیلی کاپٹر کو مار گرایا گیا جس میں اس پر سوار تمام 5 افراد ہلاک ہو گئے. اور امریکی سیاسی جائزوں میں بتایا گیا ہے کہ ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار ہلری کلنٹن نے پچھلے ہفتے کے ڈیموکریٹک کنونشن کے انعقاد کے بعد سے اپنے ریپبلکن حریف ڈونلڈ ٹرمپ پر سبقت حاصل کر لی ہے. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. افغانستان میں حکام نے دور دراز ایک مشرقی سرحدی ضلع کو داعش جنگجوؤں سے پاک علاقہ قرار دیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ ایک مہینے کی فوجی کارروائی کے دوران قریباً 300 داعش جنگجوؤں کو ہلاک کیا گیا. صوبائی گورنر سالم خان قندوسی نے پیر کے روز یہ بیان ننگرہار صوبے کے کوٹ ضلع کے دریا دورے میں دیا. چوٹی کے فوجی کمانڈرز ان کے ہمراہ تھے. قندوسی کا کہنا تھا کہ افغان سیکیورٹی فورسز اب ہمسایہ ضلعوں کی طرف پیش رفت کر رہی ہیں تاکہ داعش کا وہاں سے صفایا کیا جا سکے. افغانستان کے دارالحکومت کابل میں طالبان جنگجوؤں کے ایک ہوٹل پر حملے میں ایک پولیس افسر ہلاک ہو گیا ہے جبکہ 3 حملہ آور بھی مارے گئے ہیں. اس ہوٹل میں امریکی کانٹریکٹر سمیت غیر ملکی رہائش پذیر ہیں. طالبان نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
افغانستان کے دارالحکومت کابل میں ایک ہوٹل پر خودکش حملے کے دوران ایک پولیس افسر ہلاک جبکہ 3 حملہ آور مارے گئے. کابل پولیس کے سربراہ جنرل عبد الرحمان رحیمی نے بتایا کہ ایک خودکش حملہ آور نے بارودی مواد سے لدا ٹرک پیر کی صبح نارتھ گیٹ ہوٹل کی دیوار سے ٹکرا دیا، جبکہ دیگر 2 شدت پسندوں نے ہوٹل میں داخل ہونے کی کوشش کی لیکن پولیس اہلکاروں کی جوابی کارروائی کے باعث وہ کامیاب نہ ہو سکے اور قریب ہی ایک اور عمارت میں چھپ گئے. کئی گھنٹوں تک جاری رہنے والی لڑائی کے دوران حملہ آور مارے گئے جبکہ ایک پولیس افسر ہلاک اور 3 زخمی ہو گئے. نارتھ گیٹ نامی یہ ہوٹل غیر ملکیوں بشمول امریکی کانٹریکٹرز کے زیر استعمال ہے. پاکستانی حکام کے مطابق پیر کو علل صبح ہونے والا دھماکہ اس قدر شدید تھا کہ اس کی آواز دور دور تک سنی گئی اور اس سے شہر کے ایک حصے کی بجلی بھی معطل ہو گئی. حکام کے مطابق اس واقعے میں ہوٹل میں موجود مہمان اور عملہ محفوظ رہا. طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے اس واقعے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے اس میں متعدد غیر ملکیوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا. شدت پسند اپنی کاروائیوں میں عموماً جانی نقصان بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں. اس ہوٹل پر جولائی 2013 میں بھی طالبان نے حملہ کیا تھا. واضح ہے کہ کابل میں گزشتہ ہفتے ہزارہ شیعہ برادری کے مظاہرے کے دوران خودکش بم دھماکوں میں کم از کم 80 افراد مارے گئے. اس حملے کی ذمہ داری شدت پسند تنظیم داعش نے قبول کی تھی. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
صوبہ سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے سندھ میں رینجرز کے قیام میں ایک سال کی توسیع کر دی ہے جبکہ 3 ماہ کے لیے خصوصی اختیارات کی بھی منظوری دے دی ہے. وزیراعلی کے میڈیا مشیر رشید چنہ نے وائس آف امریکہ کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے اس کی توثیق بھی کر دی ہے۔ کراچی سے شہزاد حسین کی رپورٹ۔
صوبہ سندھ میں رینجرز کے ایک سال کے قیام اور کراچی میں رینجرز کے خصوصی اختیارات کی 90 دن کے لیے توسیع کر دی گئی ہے۔ سندھ کے نئے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ کے میڈیا کنسلٹنٹ رشید چنہ نے اس حوالے سے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا،
آج جو ہے نئے وزیر اعلیٰ جناب سید مراد علی شاہ صاحب نے جو رینجرز کا پاورز کے حوالے سے اور اسٹے کے حوالے سے کافی ایشو بنا ہوا تھا، آج انہوں نے وہ سمری جو ہے سائن کر دی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ سمری کے سائن کرنے کا مقصد یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کو ہوم ڈپارٹمنٹ کے ذریعے ایک خط بھیجا جاتا ہے جس میں ان کو ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ رینجرز کا جو اسٹے تھا سندھ میں وہ ایک سال کے لیے بڑھایا جائے۔ ایک پاور یہ تھے، دوسرے جو اسپیشل پاورز ہیں اے ٹی سی کے تحت جو اسپیشل پاورز کہلاتے ہیں وہ 90 روز کے لیے ہیں اور وہ قانون میں بھی 90 روز ہی ہیں، اس کے لیے بھی جو ہے وزیر اعلیٰ صاحب نے آج سمری پر دستخط کر دیے اور وہ آج فارملی جو ہے سندھ گورنمنٹ کی طرف سے ان کو ریکویسٹ چلی جائے گی فیڈرل گورنمنٹ کو اور یہ ویسے ہی آٹومیٹیکلی انفورس ہو جائے گا۔
پچھلے کچھ دنوں سے مقامی ذرائع ابلاغ میں آنے والے بیانات، تجزیوں اور تبصروں میں یہ بات سامنے آ رہی تھی کہ سندھ میں رینجرز کے قیام اور اختیارات کے حوالے سے وفاقی حکومت اور سندھ حکومت کے نقطہ نظر میں فرق ہے۔ پیر کو وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس میں سندھ میں رینجرز کے معاملے پر بات کرتے ہوئے کہا،
ہر فگر کرائم کا، ٹیررزم کا، وہ نیچے کی طرف ہے، اس کو ہم نے کنسولیڈیٹ کرنا ہے اور وہ کنسولیڈیٹ تب ہی ہو سکتا ہے اگر وفاق اور صوبہ اور تمام سیکیورٹی اور انٹیلیجنس ایجنسیز مل کے اس کو آگے لے کے جائیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس نوٹیفیکیشن کے بعد ہم اس کو ایک دفعہ پھر اس کراچی آپریشن کو صحیح ڈگر پہ لے کر آگے بڑھیں گے۔
صوبہ سندھ کے سابق گورنر اور پاکستان کے سابق وزیر داخلہ ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل معین الدین حیدر کا وائس آف امریکہ سے سندھ میں رینجرز کے قیام اور خصوصی اختیارات پہ بات کرتے ہوئے کہنا تھا،
جو میں اس نوٹیفیکیشن کا مطلب سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ رینجرز کو عمومی طور پر اندرون سندھ بھی اختیار حاصل ہوں گے پولیس کی مدد کرنے کے لیے، یا کوئی ہارڈن کرمنلز ہوں اس قسم کے جس پہ پولیس کو امداد چاہیے ہو تو وہ رینجرز سے امداد لے سکتی ہے، لیکن عمومی لا اینڈ آرڈر میں رینجرز اپنا کام کرتے رہیں گے جس طرح کہ وہ بلوچستان کے اور سندھ کے بارڈر پر ہے، پنجاب کے کوٹ سبزر میں اس بارڈر پر ہے، یا انٹر ٹرائبل جھگڑے جس طرح بیچ میں وہ ڈپلائمنٹ کرتے ہیں تاکہ جھگڑے انٹر ٹرائبل نہ ہو، وہ اندرون سندھ کرتے رہیں گے اور کراچی میں ایز یوزل اپنی ڈیوٹیز 3 مہینے کے لیے ان کو اور پاور مل گئی ہیں۔
پاکستان کے سب سے بڑے شہر اور اقتصادی مرکز کراچی میں ستمبر 2013 سے رینجرز اور پولیس کا آپریشن جاری ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ یہ آپریشن سب کی مشاورت سے شروع ہوا، اس کے اچھے نتائج نکل رہے ہیں اور یہ آپریشن اپنے منطقی انجام تک جاری رہے گا۔ ملک کی سیاسی اور عسکری قیادت کراچی آپریشن کو سراہتی رہی ہے، لیکن سندھ کی حکمران جماعت پاکستان پیپلز پارٹی اور سندھ کی دوسری بڑی سیاسی جماعت متحدہ قومی موومنٹ اس آپریشن پر اپنے تحفظات کا اظہار کرتی رہی ہیں، جبکہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کہنا ہے کہ یہ آپریشن بلا تفریق تمام مجرموں اور دہشت گردوں کے خلاف ہے۔ شہزاد حسین، وائس آف امریکہ، کراچی۔
بھارت کی مشرقی ریاست اڑیسہ میں آسمانی بجلی گرنے کے مختلف واقعات میں 30 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق یہ ہلاکتیں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ریاست کے مختلف علاقوں میں پیش آنے والے واقعات میں ہوئیں۔ بھارتی حکام کا یہ بھی کہنا ہے کہ ملک کی شمال مشرقی ریاست آسام اور مشرقی ریاست بہار میں بارشوں اور سیلاب کی وجہ سے 50 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ گزشتہ ایک ہفتے سے جاری بارشوں کی وجہ سے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو اپنے گھروں کو چھوڑ کر محفوظ مقامات پر منتقل ہونا پڑا ہے۔ ایک سرکاری بیان کے مطابق آسام میں 26 افراد ہلاک ہوئے، جہاں ریاست کے کئی اضلاع میں حالیہ بارشوں کی وجہ سے کئی سڑکیں تباہ ہو گئیں، جبکہ ٹیلیفون تاروں کے کھمبے بھی گر گئے۔ نیپال کی سرحد کے قریب واقع ریاست بہار کے 10 اضلاع میں مکانوں کی چھتیں گرنے اور سیلابی پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے 26 افراد ہلاک ہوئے۔ سرکاری اداروں کی طرف سے متاثرہ علاقوں میں امدادی کاروائیاں جاری ہیں اور ہزاروں افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا چکا ہے، جبکہ لوگوں کو عارضی رہائش اور خوراک فراہم کرنے کے لیے 350 سے زائد کیمپ بھی قائم کیے گئے ہیں۔ بھارت کی وزیر خارجہ سشما سوراج نے پیر کے روز پارلیمان کو بتایا ہے کہ سعودی عرب میں پھنسے ہوئے تقریباً 10,000 بھارتی افراد کو وطن واپس لایا جائے گا، جبکہ ان میں خوراک کی تقسیم بھی کی جا رہی ہے۔ انہوں نے پارلیمان کے دونوں ایوانوں کے لیے ایک بیان میں کہا کہ ان کے نائب وی کے سنگھ انخلا کے عمل کی نگرانی کے لیے سعودی عرب جا رہے ہیں۔ نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ۔
وزیر خارجہ سشما سوراج نے پارلیمنٹ کے مشترکہ ایوان میں بیان دیتے ہوئے کہا کہ جو 10,000 بھارتی ورکرز ملازمت ختم ہونے کی وجہ سے سعودی عرب میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو واپس لایا جائے گا، ان میں سے ایک بھی شخص بھوکا نہیں رہے گا، ان میں 10 دنوں کا راشن تقسیم کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کے نائب جنرل وی کے سنگھ ورکرز کو بھارت واپس لانے کی کارروائی کی نگرانی کرنے کے لیے سعودی عرب جا رہے ہیں۔ اس سے قبل لوک سبھا اور راجیہ سبھا کے متعدد ارکان نے بھارتی ورکرز کے سلسلے میں اپنی تشویش ظاہر کی۔ سشما سوراج نے یہ بھی بتایا کہ بھارتی سفارت خانے کی جانب سے ان ورکرز کے لیے 5 کیمپ قائم کیے گئے ہیں تاکہ انہیں کھانا پانی دیا جا سکے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ ہر گھنٹے پر رپورٹ حاصل کر رہی ہیں۔ انہوں نے ایوان کو یقین دہانی کراتے ہوئے کہا کہ ہم تمام ورکرز کو واپس لائیں گے۔
مجھے سنتوش ہے اس بات کا اس سدن کو یہ بتاتے ہوئے کہ رات کے 2:45 مجھے آخری میسج آیا کہ 5 کے 5 کیمپوں میں بھوجن وترت کر دیا گیا ہے اور سب لوگوں کو اگلے 7 سے 10 دن کا راشن ہم نے دے دیا۔ کل ہی ہم نے سعودی عرب کے فورن آفس سے بھی سمپرک کر لیا، لیبر آفس سے بھی سمپرک کر لیا۔ سعودی عرب میں یہ نیم ہے کہ ایمرجنسی اپنی امبیسیز ایمرجنسی ایگزٹ ویزا بھی نہیں دے سکتی جب تک کہ ان کے امپلائر ان کو نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ نہیں دیتے۔ تو ہم نے فورن آفس سے کہا کہ جب امپلائر ہے ہی نہیں تو نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ کہاں سے ملے گا، اس لیے آپ ہماری امبیسیز کو یہ آتھورائز کریے کہ وہ ایگزٹ ویزا دے کے ان کو نکالنے کی پرمیشن دے۔
انہوں نے مزید کہا کہ ہم نے وہاں کے لیبر آفس سے کہا ہے کہ ان لوگوں کی 8-8 ماہ کی تنخواہ باقی ہے اور بہت سے لوگوں کی تو اور بھی باقی ہے، اس لیے آپ ہم سے ایک معاہدے پر دستخط کروائیے کہ جب بھی آپ ان کمپنیوں کے ساتھ معاملہ طے کریں تو ہمارے مزدوروں کو پوری ادائیگی کی جائے۔ یہ معاملہ اس وقت روشنی میں آیا جب سعودی عرب سے ایک بھارتی باشندے نے جمعہ کے روز ٹویٹر پر لکھا کہ جدہ میں گزشتہ 3 دنوں سے 800 بھارتی ورکرز بھوکے پیاسے ہیں، اس نے بھارتی حکومت سے مدد کی اپیل کی۔ سشما سوراج نے اس کو پڑھنے کے بعد فوری طور پر بھارتی سفارت خانے سے رابطہ قائم کیا۔ تاہم بات کو انہوں نے بتایا کہ وہاں پھنسے ہوئے بھارتی ورکرز کی تعداد تقریباً 10,000 ہے۔ جدہ سے ایک بھارتی ورکر نے جو کہ جدہ کیبل کمپنی میں ملازم ہے بتایا کہ بے روزگار ہو جانے والوں کی بڑی تعداد سعودی اوزیر کمپنی سے تعلق رکھتی ہے جو کہ گزشتہ دنوں بند ہو گئی۔ اس نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر وائس آف امریکہ سے بات چیت میں کہا کہ صرف بھارت کے ورکرز ہی بے روزگار نہیں ہوئے ہیں بلکہ ان میں پاکستانی اور بنگلہ دیشی ورکرز کی بھی خاصی تعداد ہے۔ انہوں نے اپنے اپنے ملکوں کے سفارت خانوں سے رابطہ قائم کیا۔ شروع میں ان کے ساتھ کوئی تعاون نہیں کیا گیا، البتہ بعد کو انہیں یقین دہانی کرائی گئی کہ ان کے مسائل حل کیے جائیں گے۔ خیال ہے کہ سعودی عرب میں تیل کی قیمتوں میں کمی کے سبب تعمیراتی کمپنیاں بڑی تعداد میں اپنے ورکرز کو ملازمتوں سے برطرف کر رہی ہیں۔ سہیل انجوم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
شمال مغربی شام میں پیر کے روز ایک روسی فوجی ہیلی کاپٹر کو مار گرایا گیا جس میں اس پر سوار تمام 5 افراد ہلاک ہو گئے۔ روس کی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ یہ مال بردار ہیلی کاپٹر حلب شہر میں انسانی ضروریات کی اشیاء پہنچانے کے بعد واپس آ رہا تھا جب اس پر فائر کیا گیا۔ مرنے والوں میں 2 افسر اور 3 عملے کے ارکان شامل تھے۔ روسی فورسز پچھلے 7 ستمبر سے صدر بشار الاسد کی حکومت کی حمایت میں فضائی حملے کر رہی ہیں۔ شامی حکومت نے اتوار کو کہا کہ وہ اقوام متحدہ کی سرپرستی میں جنیوا میں اگست کے آخر میں اپوزیشن کے ساتھ بات چیت کو بحال کرنا چاہتی ہے جو غیر مشروط اور بغیر کسی بیرونی دباؤ کے ہوں گی۔ ترک فورسز نے پیر کے روز 11 فوجیوں کو حراست میں لیا ہے جن پر شبہ ہے کہ انہوں نے جولائی کے وسط میں ایک بغاوت کی کوشش میں اس ہوٹل پر حملہ کیا جہاں رجب طیب اردوان ٹھہرے ہوئے تھے۔ یہ گرفتاریاں سیاحتی قصبے مرمارس کے نزدیک کی گئیں۔ پچھلے ہفتے بھی متعدد فوجیوں کو اردوان کو نشانہ بنانے کے شبے میں گرفتار کیا گیا تھا۔ صدر 15 جولائی کو مارمارس میں چھٹیاں گزار رہے تھے جب ان کی حکومت کا تختہ الٹنے کی کوششیں شروع ہوئیں اور بتایا گیا ہے کہ فوجیوں کے ایک گروپ کے حملے سے پہلے ہی انہوں نے ہوٹل چھوڑ دیا۔ اتوار کے روز حکومت نے 1400 فوجی اہلکاروں کو برطرف کر دیا جن میں اردوان کے چوٹی کے فوجی مشیر شامل ہیں۔ ملک بھر میں 50,000 سے زیادہ افراد کو بے روزگار کر دیا گیا اور 18,000 کو بغاوت میں ملوث ہونے کے شعبے میں گرفتار کیا گیا ہے۔ امریکی فوج کے ایک اعلی افسر جوائنٹ چیفز آف اسٹاف جنرل جوزف ڈینفرڈ پیر کے روز ترکی کا دورہ کر رہے ہیں، جس کے دوران داعش کے خلاف لڑائی کا جائزہ لیا جائے گا۔ امریکی سیاسی جائزوں میں بتایا گیا ہے کہ ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار ہلری کلنٹن نے پچھلے ہفتے کے ڈیموکریٹک کنونشن کے انعقاد کے بعد سے اپنے ریپبلکن حریف ڈونلڈ ٹرمپ پر برتری حاصل کر لی ہے۔ جائیداد کے لین دین کرنے والے کاروباری ارب پتی ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی دو ہفتے قبل ریپبلکن کنونشن کے بعد اسی طرح کلنٹن پر برتری کا فائدہ حاصل کیا تھا۔ سی بی ایس نیوز نے بتایا ہے کہ اب جبکہ دونوں کنونشن منعقد ہو چکے ہیں تو کلنٹن 39 کے مقابلے میں ٹرمپ پر 46% سے سبقت رکھتی ہیں، جو وسط جون کی 37 کے مقابلے میں 43 کی برتری سے مسابقت رکھتی ہے۔ پبلک پالیسی کی طرف سے کرائے گئے سروے کے مطابق کلنٹن کو 41 کے مقابلے میں 46 ووٹوں سے سبقت حاصل ہے۔ ریپبلکن پارٹی کی جانب سے نائب صدارت کے امیدوار مائیکل پینس نے کہا ہے کہ وہ اور صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ سمجھتے ہیں کہ عراق میں سن 2004 میں خودکش بم حملے میں ہلاک ہونے والا ایک مسلمان امریکی فوجی ایک ہیرو تھا اور اس کے جیسے خاندانوں کو ہر امریکی کی جانب سے خراج ملنا چاہیے۔ اتوار کو دیر گئے یہ بیان ٹرمپ کے اس شدید رد عمل کے بعد سامنے آیا ہے جو امریکی فوجی کپتان ہمایوں خان کے والدین کی پچھلے ہفتے ڈیموکریٹک قومی کنونشن میں شرکت کے بعد سامنے آیا تھا۔ خان سن 2004 میں عراق میں خودکش بم حملے میں جاں بحق ہو گئے تھے۔ پینس نے اپنے بیان میں صدر باراک اوباما اور صدارتی امیدوار ہلری کلنٹن کو بھی اپنی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے تباہ کن فیصلے کیے اور داعش کو فوج کشی کی اجازت دی، جس سے ایک وقت میں مستحکم مشرق وسطی بدامنی کا شکار ہو گیا۔ عراق جنگ کے دوران مارے جانے والے مسلمان امریکی فوجی ہمایوں خان کی والدہ نے ریپبلکن جماعت کے صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے اپنی خاموشی کے بارے میں اٹھائے گئے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ ٹرمپ اسلام اور قربانی کا مطلب نہیں جانتے۔ گزشتہ ہفتے ڈیموکریٹک کنونشن میں خزر خان کی تقریر کے دوران ان کی اہلیہ غزالہ اسٹیج پر ان کے ساتھ خاموش کھڑی تھیں، اور اس بات پر سوال اٹھاتے ہوئے ٹرمپ نے اپنے ٹویٹر پیغام میں کہا تھا کہ شاید انہیں کچھ بھی بولنے کی اجازت نہیں تھی۔ امریکہ میں ریپبلکن اور ڈیموکریٹک دونوں سیاسی جماعتوں کے قومی کنونشن ختم ہو چکے ہیں اور صدارتی امیدوار اب نومبر کے صدارتی انتخابات میں ایک دوسرے کو شکست دینے پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں۔ تفصیلات سلتس کا ہوک اور جیف کسٹر کی رپورٹوں میں مدثرہ منصر کی زبانی۔
امریکی ٹیلی ویژن کے پروگرام فاکس نیوز سنڈے میں ایک انٹرویو میں ہلری کلنٹن نے ڈیموکریٹک نیشنل کنونشن کے کمپیوٹرز کو ہیک کرنے میں روس کے ممکنہ کردار اور روسی صدر ولادیمیر پوتن کی جانب ڈونلڈ ٹرمپ کے جھکاؤ پر تنقید کرتے ہوئے کہا۔
We know that Donald Trump has shown a very troubling willingness to back up Putin, to support Putin, whether it's saying that
ہم جانتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے پریشان کن حد تک پوتن کی حمایت پر آمادگی ظاہر کی ہے، یہ کہتے ہوئے کہ اگر نیٹو کے اتحادیوں پر حملہ ہوا تو وہ ان کی مدد کو نہیں آئے گا۔ روس پر سے پابندیاں ختم کرنے کی بات کرتے ہوئے جو امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے عائد کی ہیں اور جو کرائمیا اور یوکرین پر روسی جارحیت کی وجہ سے عائد کی گئیں۔ امریکی ٹیلی ویژن اے بی سی کے جارج سٹیفنوپلس کے پروگرام دس ویک میں بات کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ ہو سکتا ہے وہ ماسکو کی جانب سے یوکرین کے کرائمیا کے علاقے کو اپنے ساتھ ملانے کے اقدام کو تسلیم کر لیں۔
But if we can have a good relationship with Russia, and if Russia would help us get rid of ISIS, frankly, as far as I'm concerned, you're talking about tremendous amounts of money.
اگر روس کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہو جائیں اور اگر روس داعش سے نجات میں ہماری مدد کرے، جو میرے مطابق ایسا معاملہ ہے جس پر رقم اور جانیں سب بہت کام آئے گا، تو ایسا کرنا ایک مثبت قدم ہوگا۔ ہلری کلنٹن نے اپنے اور اپنے ریپبلکن حریف ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان تقابل کرتے ہوئے کہا،
What's happened over the last two weeks, a lot of the rhetoric that came from Trump and
میں نے گزشتہ دو ہفتوں کے دوران ہونے والے واقعات کا مشاہدہ کیا ہے۔ ٹرمپ اور ان کے کنونشن سے آنے والے بیانات میں زیادہ تر پہلو تاریک تھے، بے حد نا امید اور منفی۔ میں جانتی ہوں ہمیں مسائل اور چیلنجز درپیش ہیں، میرا موقف یہ نہیں ہے کہ ہمیں اور کام نہیں کرنا، میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ یہ کام ہم مل کر سکتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اے بی سی کے پروگرام دس ویک میں بات کرتے ہوئے مزید کہا
I'll tell you, the generals aren't doing so well right now. Now, I have a feeling it may be Obama's fault, but if you look at ISIS, General MacArthur and General Patton, they're spinning
میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فی الوقت امریکی جنرلز کی کارکردگی اچھی نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ یہ صدر اوباما کی خامی ہو سکتی ہے, لیکن اگر آپ داعش کو دیکھیں تو جنرل میک آرتھر اور جنرل پیٹن اپنی قبر میں بے چین ہوں گے. جنرلز یقیناً اس وقت اچھا کام نہیں کر رہے. ٹرمپ نے ایک امریکی والد کی تنقید کا بھی جواب دیا. خضر خان کے بیٹے نے عراق میں امریکی فورسز میں خدمات انجام دیتے ہوئے جان دی. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا
If you look at his wife, she was standing there. She had nothing to say. She probably, maybe she wasn't allowed to have anything to say.
ان کی بیوی, اگر آپ ان کی بیوی کو دیکھیں تو وہ ڈیموکریٹک نیشنل کنونشن کے سٹیج پر کھڑی تھی. ان کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا. ہو سکتا ہے انہیں کچھ کہنے کی اجازت نہ ہو. امریکی فوجی کے والدین نے اس پر شدید رد عمل کا اظہار کیا. مرحوم کیپٹن ہمایوں خان کی والدہ غزالہ خان کہتی ہیں میں سخت تکلیف میں تھی اور تمام امریکیوں نے اس درد کو محسوس کیا. ٹرمپ کے ریمارکس کا حوالہ دیتے ہوئے کلنٹن نے ہفتے کے روز پینسلوینیا میں اپنے حریف کے بارے میں کہا کہ وہ ایک معقول امیدوار نہیں ہیں.
Somebody who attacks everybody has something missing.
وہ شخص جو سب پر حملہ کرتا ہے ضرور اس میں کوئی خامی ہے. ٹرمپ نے خبردار کیا کہ ان کی انتخابی مہم میں آئندہ ان کا رویہ بہتر نہیں ہوگا.
Just remember this, Trump is going to be no more Mr. Nice Guy.
یاد رکھیے, ٹرمپ اب مزید بہتر انسان کا رویہ نہیں رکھے گا. ٹرمپ پیر کے روز امریکہ کے ان شہروں میں ریلیاں منعقد کر رہے ہیں جہاں ہلری کلنٹن دورہ کر چکی ہیں, پینسلوینیا کے شہر کولمبس اور ہیرس برگ میں. کلنٹن نبراسکا کے شہر اوماہا اور کولوراڈو کے شہر بولڈر میں انتخابی مہم چلائیں گی. اگرچہ ٹرمپ اس بات پر فخر کا اظہار کرتے ہیں کہ کنونشن سے ان کے خطاب کو ٹیلی ویژن پر دیکھنے والوں کی تعداد ہلری کلنٹن کے خطاب کے مقابلے میں زیادہ تھی, تاہم مارننگ کنسرٹ نامی تنظیم نے اتوار کے روز کہا ہے کہ کلنٹن کو ووٹرز میں ٹرمپ کے 40% کے مقابلے میں 43% کی حمایت حاصل ہے. سروے میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ 17% ووٹرز اب بھی یہ فیصلہ نہیں کر پائے کہ وہ کسے ووٹ دیں گے, اور یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے. مدثر منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن. پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ مدثر منظر. دوا صحت کے لیے لی جاتی ہے, لیکن اگر اس کا استعمال حسب ضرورت اور ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق نہ کیا جائے تو یہی دوا صحت کی خرابی کا باعث بھی بن جاتی ہے. امریکہ میں ماہرین خبردار کرتے ہیں کہ ایسی دوائیں جو درد دور کرنے کے لیے دی جاتی ہیں اور جو امریکہ میں ڈاکٹر کے نسخے کے بغیر حاصل نہیں کی جا سکتی, ان کا غلط استعمال یا ضرورت سے زیادہ استعمال انسان کو ان کا عادی بنا دیتا ہے, اور ان میں زیادہ تر وہ دوائیں ہیں جو کسی سرجری کے بعد کی تکلیف دور کرنے کے لیے دی جاتی ہیں. عام طور پر پتے یا اپینڈکس دور کرنے یا جوڑوں کی سرجری کے بعد تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے اور زیادہ عرصے تک رہتی ہے, چنانچہ ڈاکٹر اس کے لیے درد کی طاقتور دوائیں تجویز کرتے ہیں. لیکن جو مریض یہ دوائیں استعمال کرتے ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہیں مسکن یا نیند آور دواؤں کی عادت ہو جاتی ہے, اور یہ ایسا ہی ہے جیسے سرجری کے پہلے ایک سال میں روزانہ 120 سے زیادہ خوراکیں استعمال کی جائیں. امریکہ میں ایک ادارہ ہے جو نیشنل انسٹیٹیوٹ آن ڈرگ ابیوز کہلاتا ہے. اس نے سن 2010 میں بتایا تھا کہ امریکہ میں 87 لاکھ سے زیادہ لوگ ایسی دواؤں کے عادی ہو چکے ہیں. سٹینفورڈ یونیورسٹی میں اسکول آف میڈیسن کے محققین نے 6 لاکھ سے زیادہ مریضوں کے ریکارڈ کا جائزہ لیا جو سرجری سے پہلے کوئی سکون آور دوائیں استعمال نہیں کرتے تھے, مگر انہیں علم ہوا کہ ان میں سے بعض اس کے عادی ہونے کے خطرے سے دوچار تھے. اس یونیورسٹی کے ڈاکٹر ایرکسن کہتے ہیں
The risk range from about 1.5 to 5 times depending on the surgery.
خطرہ سرجری کے لحاظ سے 1.5 سے 5 گنا تک تھا. ماہرین کو اندازہ ہوا کہ خواتین کے مقابلے میں مردوں میں اس کا خطرہ زیادہ تھا, اور اسی طرح کم عمر مریضوں سے زیادہ خطرہ بڑی عمر کے لوگوں میں تھا, اور ان میں بھی جو پہلے سے انگزائٹی دور کرنے کی دوائیں استعمال کرتے ہوں. ڈاکٹر سن کہتے ہیں
And also patients with a history of drug abuse and alcohol abuse are at higher risk for chronic opioid use following their surgery.
اور ایسی لوگوں میں بھی جو دواؤں کا غلط استعمال کر چکے ہوں یا بہت زیادہ الکوہل استعمال کرتے ہوں ڈاکٹر سن کہتے ہیں کہ درد کی ڈاکٹر کے نسخے کے ذریعے حاصل کی گئی دوائیں یعنی پرسکرائبڈ پین کلرز اگر درست طور پر استعمال کی جائیں تو ان کی عادت نہیں ہوتی مگر پھر بھی ڈاکٹر سے مشورہ کرتے رہنا بہت ضروری ہے
Physicians should closely monitor their surgical patients to see how much opioid they are or aren't taking and just
ڈاکٹروں کو چاہیے کہ ان مریضوں کا بغور جائزہ لیں جن کی سرجری ہو چکی ہو کہ وہ کس مقدار میں سکون آور دوائیں استعمال کر رہے ہیں اور یہ خیال رکھیں کہ وہ ان دواؤں کے عادی نہ ہو جائیں محققین کا کہنا ہے کہ ان دواؤں کے عادی ہونے کا خطرہ اس وقت ہوتا ہے جب مریض ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر یا ایک سے زیادہ ڈاکٹروں کے ذریعے یہ دوائیں حاصل کرتے ہیں اور ایک ڈاکٹر کو دوسرے سے لا علم رکھتے ہیں مدثرہ منظر وائس آف امریکہ واشنگٹن
یہ کانگریگیشن اڈار ریم ہے جس کا مطلب ہے دوستوں کی ایک کمیونٹی اس یہودی عبادت گاہ یا سینیگوگ کے منتظمین کے مطابق یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں نہ صرف جدید دور کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہودی بچوں اور نوجوانوں کو مذہبی تعلیم دی جاتی ہے بلکہ یہ یہودی ثقافت اقدار اور روایات کو برقرار رکھنے کے لیے بھی کوشاں ہے
اڈاٹ ریم کا آغاز 1980 میں کیا گیا اس وقت یہ ایک تہ خانے میں قائم کیا گیا تھا پھر 1990 میں ہم اس عمارت میں آ گئے 1991 میں نے یہاں کام شروع کیا اس ادارے کو قائم ہوئے 36 برس ہو گئے ہیں
یہاں اسکول کی تعلیم کے ساتھ ساتھ کنڈر گارڈن سے لے کر 12ویں گریڈ تک بچوں کو مذہبی تعلیم دی جاتی ہے اس وقت یہاں 110 بچے مذہبی تعلیم حاصل کر رہے ہیں پری اسکول سے سیکنڈ گریڈ تک انگلش میں تعلیم دی جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ ہیبرو زبان میں ہجے بھی سیکھتے ہیں تیسرے گریڈ میں وہ ہفتے میں ایک بار ہیبرو زبان کی کلاس لینے کے لیے آتے ہیں اس طرح وہ زبان کے بارے میں بھی سیکھتے ہیں
بنیادی طور پر کمیونٹی کی جانب سے مثبت رد عمل آتا ہے والدین چاہتے ہیں کہ ان کے بچے مذہبی تعلیم حاصل کریں اور اپنی ثقافت و ورثے سے متعلق تھوڑا بہت جانیں یہاں پڑھائی جانے والی مذہبی تعلیم اختیاری ہے لیکن وہ اپنے اسکول کے بعد یہاں شوق سے پڑھنے کے لیے آتے ہیں
یہودی کمیونٹی میں مذہبی تعلیم کے حصول کو کتنی اہمیت دی جاتی ہے اس کا اندازہ یہاں آنے والے طالب علموں کی اس میں دلچسپی سے لگایا جا سکتا ہے
ہم نے یہودیت کی تاریخ سے متعلق اور دیگر حقائق پر مبنی واقعات پڑھے ہیں
یہ بہت دلچسپ ہے ہمیں یہاں بہت مزہ آتا ہے
میں نے کنڈر گارڈن سے لے کر 10ویں گریڈ تک مذہبی تعلیم حاصل کی ہے
اس سے مجھے بڑے ہونے کا احساس ہوتا ہے میرے خیال میں یہ آپ کی مذہبی پریکٹس کے لیے ضروری ہے
یہاں آنے والے طالب علموں کی دلچسپی اور لگن کی ایک وجہ یہاں کے اساتذہ ہیں جو کوشش کرتے ہیں کہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ انہیں دنیاوی اور جدید تعلیم سے بھی روشناس کرایا جائے تاکہ ان کی زندگی میں توازن برقرار رہے
ہم نوجوانوں پر بے حد توجہ دیتے ہیں ہم انہیں مصروف رکھنے اور ان کی شرکت کو یقینی بنانے کی کوشش کرتے ہیں یہ ادارہ بچوں اور خاندانوں کے لیے ایک کمیونٹی کی طرح ہے میں کہوں گی کہ ہمارے نصاب کا ہر حصہ اس بات پر مبنی ہے کہ آپ اس دنیا کو ایک بہتر جگہ بنانے کے لیے کیا بہتر کام کر سکتے ہیں یا بہتر فیصلے کر سکتے ہیں
امریکہ جیسے ملک میں جہاں مختلف مذاہب اور ثقافت سے تعلق رکھنے والے لوگ آباد ہیں والدین کے لیے بچوں کو اپنے مذہب کی طرف راغب کرنا کسی چیلنج سے کم نہیں ہوتا لیکن یہ والدہ خود کو خوش نصیب سمجھتی ہیں
ہم اس معاملے میں بہت خوش نصیب رہے میرے بچوں نے اس سے متعلق کچھ نہیں کہا یا پوچھا جب وہ چھوٹے تھے تو وہ مختلف مذاہب کے ماننے والوں کی تقاریب میں شرکت کرتے تھے جس سے انہیں مختلف مذاہب کے بارے میں جاننے کا موقع ملا لہٰذا انہیں اپنے مذہب کے بارے میں علم ہوا اور انہیں کوئی سوال کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی
بہت سے سینیگوگ کی طرح یہاں بھی داخل ہوتے ہی ایک ٹوکری میں ٹوپیاں رکھی گئی ہیں
اسے انگریزی میں سکل کیپ کہا جاتا ہے ہم اسے اس وقت پہنتے ہیں جب ہم یہاں آتے ہیں یہ مختلف رنگوں میں ہوتی ہیں یہ ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ ہم ایک مقدس جگہ اور مقدس اوقات میں ہیں
اس کے علاوہ توریت پڑھنے اور خصوصی دعاؤں کے دوران پہننے کے لیے شالے بھی ہیں
And so you wear it like this. And over here,
یہاں پر اس دیوار پر کمیونٹی کے ان افراد کے نام درج ہیں جو انتقال کر گئے ہیں اور جن کے نام کے آگے سرخ بٹن ہے اس کا مطلب ہے ان کی برسی ہے. یہاں پر دعائیں پڑھنے کے لیے کتابیں ہیں. مختلف کانگریگیشن مختلف کتابیں استعمال کرتے ہیں. اس کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ عبرانی اور انگلش دونوں زبانوں میں ہیں.
اس سینیگاگ میں اسکول اور توریت کی تعلیم کے علاوہ بین المذاہبی اور سماجی تقریبات بھی منعقد کی جاتی ہیں.
پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30، بھارت میں 10 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ. افغانستان میں متعین ایک اعلی امریکی کمانڈر جان نکلسن نے کہا ہے کہ افغانستان میں برسر پیکار ایک بڑی تعداد کا تعلق تحریک طالبان پاکستان سے ہے جو داعش سے منسلک ہیں. ابھی تک حکومت پاکستان نے اس کی تصدیق نہیں کی ہے. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
افغانستان میں تعینات امریکی افواج کے کمانڈر جنرل جان نکلسن نے اپنے ایک حالیہ بیان میں کہا کہ افغانستان میں شدت پسند تنظیم داعش میں شامل جنگجوؤں کی اکثریت کا تعلق قلدم تحریک طالبان پاکستان سے ہے. امریکہ میں موجود صحافیوں کو گزشتہ ہفتے دی گئی بریفنگ میں جنرل نکلسن نے کہا کہ افغانستان میں داعش کے جنگجوؤں کی ایک اچھی خاصی تعداد پاکستان سے آئی اور ان کا تعلق قلدم تحریک طالبان پاکستان سے ہے. ان کا کہنا تھا کہ تحریک طالبان پاکستان کے یہ جنگجو ملک میں دہشت گردوں کے خلاف جاری آپریشن ضرب عصب کے باعث فرار ہو کر افغانستان میں آئے. پاکستانی سرحد کے قریب افغانستان کے صوبہ ننگرہار میں داعش کے جنگجو سرگرم ہیں جن کے خلاف نہ صرف افغان فورسز کاروائیوں میں مصروف ہیں بلکہ انہیں امریکی فورسز کی فضائی مدد بھی حاصل ہے. گزشتہ ہفتے افغانستان میں داعش کے خلاف کارروائی میں افغان حکام کے مطابق اس تنظیم کے 120 سے زائد جنگجو مارے گئے تھے. تجزیہ کار لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ بظاہر یہ بات درست ہے کہ داعش میں پاکستانی طالبان کے جنگجو شامل ہیں.
دیکھیں اس میں تھوڑی بہت تو سچائی موجود ہے اور وہ کچھ سپلنٹر گروپس ہیں جو علیحدہ ہوئے ہیں اور لیکن اس میں کچھ افغان طالبان میں سے بھی لوگ گئے ہیں جس کی وجہ سے افغان طالبان کے اپنے بھی کچھ وہاں پہ اختلافات رہے ہیں جس پہ کہ افغان طالبان نے ان کے خلاف کچھ کاروائیاں کی تھیں.
پاکستان کی طرف سے یہ کہا جاتا رہا ہے کہ ملک میں داعش کا منظم وجود نہیں ہے، تاہم یہ حقیقت ہے کہ پاکستان میں دہشت گردوں کے خلاف کاروائی کے باعث تحریک طالبان پاکستان سمیت مختلف تنظیموں کے جنگجو سرحد پار افغانستان فرار ہو گئے. داعش میں تحریک طالبان پاکستان کے جنگجوؤں کی شمولیت سے متعلق امریکی جنرل کے بیان کے بارے میں پاکستان کی طرف سے فوری طور پر تو کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا، تاہم پاکستان کی طرف سے بارہا یہ کہا جاتا رہا ہے کہ وہ دہشت گردی کے خلاف عالمی برادری سے تعاون جاری رکھے گا. پیر کو بھی اسلام آباد میں سلامتی سے متعلق ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعظم نواز شریف نے کہا کہ انتہا پسندانہ نظریہ عالمی امن کے لیے خطرہ ہے. ایک سرکاری بیان کے مطابق وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان اور خطے کو نسلی اور مذہبی امتیاز سے محفوظ بنانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں گے. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
ملکی زرعی تجارت میں اضافے کے حوالے سے حکومت پاکستان کے اقدامات میں تعاون کے لیے امریکی محکمہ زراعت کی جانب سے وضع کردہ 2 روزہ تربیتی نشست میں پاکستان بھر سے محکمہ زرعی تحفظ کے 30 کے قریب حکام اور دیگر زرعی پیشہ ورانہ ماہرین نے شرکت کی. تربیتی نشست کا مقصد حکام کو پودوں کی صحت کے بین الاقوامی معیارات پورے کرنے سے متعلق آگاہی کی فراہمی کے ذریعے پاکستان کی زرعی برآمدات کو فروغ دینا تھا. پاکستان کی تازہ پھلوں اور سبزیوں کی موجودہ برآمدات تقریباً 58.5 کروڑ سالانہ ہیں. امریکی سفارتخانے کے زرعی قونصلر ڈیوڈ ولیمز نے کہا کہ اس تربیت اور اس طرح کی دوسری تربیتی نشستوں سے پاکستان کے برآمدی مارکیٹ کو وسعت دینے اور ہماری حکومتوں اور اقوام کے درمیان قریبی تعلقات کو فروغ دینے میں مدد ملتی ہے. یہ تربیتی نشست پاکستان میں زرعی شعبے کی پیداواری صلاحیت کو بڑھانے اور معاشی نمو اور غذائی سلامتی میں تعاون کے لیے امریکہ اور پاکستان کے درمیان وسیع تر اشتراک کا ایک تازہ ترین اقدام ہے. پاکستان کے صوبے بلوچستان میں شیعہ ہزارہ برادری سے تعلق رکھنے والے 2 افراد کو فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا گیا. پولیس کے مطابق بظاہر یہ حملہ فرقہ واریت کی بنیاد پر کیا گیا. قلدم تحریک طالبان پاکستان کے ایک دھڑے جماعت الاحرار نے اس واقعے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ کوئٹہ سے یہ تفصیل بتائیں گے ستار کاکڑ اس رپورٹ میں۔
پاکستان کے جنوب مغربی صوبہ بلوچستان میں پیر کو شیعہ ہزارہ برادری سے تعلق رکھنے والے دو افراد کو فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا گیا۔ پولیس حکام کے مطابق حملہ آور فائرنگ کے بعد فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے، جن کی تلاش کے لیے علاقے کی ناکہ بندی کر کے کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ پولیس حکام کے مطابق کوئٹہ شہر سے ازار گنجی میں فروٹ اور سبزی منڈی جانے والے شیعہ ہزارہ برادری کے دو جوان رکشہ میں جا رہے تھے کہ سریاب روڈ ڈگری کالج کے قریب موٹر سائیکل پر سوار دو نامعلوم مسلح افراد نے رکشے پر خودکار ہتھیاروں سے فائرنگ کی، جس سے شیعہ ہزارہ برادری سے تعلق رکھنے والے دونوں نوجوان موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ مارے جانے والے دونوں افراد کی شناخت غلام نبی اور محمد نبی کے نام سے ہوئی ہے۔ وہ شیعہ ہزارہ برادری کے اکثریتی علاقے علمدار روڈ کے رہائشی ہیں۔ اس واقعے کی ذمہ داری کلعدم تحریک طالبان پاکستان کے ایک دڑے جماعت الاحرار نے قبول کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ بظاہر یہ ہدف بنا کر قتل کرنے کا واقعہ ہے اور اس میں ملوث افراد کی نشاندہی کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ بلوچستان حکومت کے ترجمان انور اللہ کاکڑ نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ ماضی کی نسبت کوئٹہ میں صورتحال بہتر ہوئی ہے اور ان کے بقول شہر کو محفوظ بنانے کے لیے سیف سٹی منصوبے پر بھی کام جاری ہے۔
آج جو دلخراش واقعہ آیا ہے پیش، اس میں ہم یہ پیٹرن آبزرو کر رہے ہیں کہ کوئی ٹارگیٹڈ کلرز پھر ایمرج ہو کر آ رہے ہیں۔ تو دو چار پانچ ہیں جو لا انفورسمنٹ ایجنسی کے رڈار میں ہیں، وہ اس کو پرسو کر رہے ہیں، ہاٹ پرسو ان کا چل رہا ہے۔ بہت جلد کے حوالے سے انشاءاللہ لوگوں کو اور عوام کو خوشخبری ملے۔ کوئٹہ سیف سٹی کے حوالے سے ہمارا ایک پروجیکٹ ہے جو کہ اس فائنینشل ایئر میں انشاءاللہ امپلیمنٹ ہوگا، اور وہ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو سیکورٹی میجرز ہیں آف ڈفرنٹ لا انفورسمنٹ ایجنسیز، جیسے ایف سی کی پیٹرولنگ ہے، پولیس کی پیٹرولنگ ہے، ایون لیڈیز کی بھی ہم پیٹرولنگ کا سوچ رہے ہیں۔ یہ تمام کے تمام جو ہے بڑھا رہے ہیں اور ان کی جو ٹیکٹیکل اپروچ ہے اس کی بڑی ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی ہے، اس میں بھی تبدیلی لائی جائے گی۔
شیعہ ہزارہ برادری کے لوگوں کو اس سے قبل بھی متعدد بار خود کش بم حملوں کے علاوہ ہدف بنا کر قتل کرنے کے واقعات کا سامنا رہا ہے۔ ہزارہ تنظیموں کا دعویٰ ہے کہ ایسے حملوں میں اب تک ہزارہ برادری کے لگ بھگ 1000 افراد کو نشانہ بنایا جا چکا ہے۔ صوبائی حکومت کا کہنا ہے کہ شیعہ ہزارہ برادری پر ہونے والے مہلک حملوں کے بعد ان کے دو رہائشی علاقوں علمدار روڈ اور ہزارہ ٹاؤن کی حفاظت بڑھا دی گئی تھی، اور اب ان علاقوں کی حفاظت کے لیے فرنٹیئر کور کے اہلکار بھی تعینات ہیں۔ ایک روز قبل کوئٹہ کے سریاب روڈ پر ہی لیویز کے ایک اہلکار کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا تھا۔ حکام کے مطابق لیویز اہلکار اپنی ڈیوٹی ختم کر کے گھر جا رہا تھا جب اسے نشانہ بنایا گیا۔ کلعدم تحریک طالبان پاکستان کے ایک دڑے جماعت الاحرار نے لیویز اہلکار پر حملے کی ذمہ داری قبول کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
دنیا کے مختلف ممالک میں تعینات پاکستانی سفارتکاروں کی ایک کانفرنس اسلام آباد میں جاری ہے۔ وزیراعظم کے مشیر برائے خارجہ امور سرتاج عزیز نے اپنے خطاب میں شرکاء پر زور دیا ہے کہ وہ پاکستان کے مفادات کا تحفظ کریں اور اہم امور پر پاکستان کے موقف کی ترویج کریں۔ ملک میں خارجہ پالیسی کے بڑھتے ہوئے بحران سے نمٹنے اور کوئی مؤثر حل تلاش کرنے کے لیے اس تین روزہ کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اسلام آباد سے محمد جلیل تفصیل بتائیں گے۔
پاکستان کے مشیر خارجہ سرتاج عزیز نے دنیا کے اہم دارالحکومتوں میں تعینات پاکستانی سفیروں پر زور دیا ہے کہ وہ اپنے ملک کے مفادات کے تحفظ اور اہم معاملات پر پاکستان کے موقف کو اجاگر کرنے میں بھرپور کردار ادا کریں۔ انہوں نے یہ بات پیر کو اسلام آباد میں سفارتکاروں کی ایک غیر معمولی کانفرنس کے افتتاحی اجلاس کے موقع پر کہی۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں ایک کشمیری علیحدگی پسند کمانڈر برہان وانی کی ہلاکت کے بعد بھارتی کشمیر کی کشیدہ صورتحال کے تناظر میں سفارتکاروں کی اس کانفرنس کو اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ کشمیر پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک متنازع علاقہ ہے اور اس کا ایک حصہ بھارت اور ایک پاکستان کے زیر انتظام ہے۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں گزشتہ ماہ برہان وانی کی ہلاکت کے بعد صورتحال انتہائی کشیدہ ہو گئی، اور اس دوران ہونے والے مظاہروں اور سیکیورٹی فورسز سے ہونے والی جھڑپوں میں ہلاکتوں کی تعداد 60 سے تجاوز کر گئی ہے۔ پاکستان نے بھارتی کشمیر کی کشیدہ صورتحال پر اپنی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ اس معاملے کو عالمی سطح پر اٹھائے گا۔ تاہم بھارت پاکستان کی تشویش کو مسترد کرتے ہوئے کہہ چکا ہے کہ وہ بھارت کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہ کرے۔ پاکستان کے سابق سیکرٹری خارجہ شمشاد احمد خان نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ پاکستان دنیا کو کشمیر سے متعلق اپنے موقف سے آگاہ کرنا چاہتا ہے اور یہ کانفرنس اس حوالے سے اہم ہے۔
مقصد یہ ہے کہ دنیا میں کشمیر کی اہمیت کو اجاگر کیا جائے۔ حکومت کی جانب سے ان اہم ممالک میں ہمارے جو سفیر ہیں ان کے ذریعے سے دنیا تک یہ کشمیریوں کے بارے میں پاکستان کا جو موقف ہے وہ پہنچایا جائے۔ بنیادی مقصد یہی ہے۔ خاص طور پر
پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان کی طرف سے جاری ایک بیان کے مطابق چین، بھارت، روس، افغانستان اور امریکہ سمیت اہم ممالک میں تعینات پاکستانی سفیر اس کانفرنس میں شرکت کر رہے ہیں۔ 3 روز تک جاری رہنے والی اس کانفرنس میں مختلف ممالک میں تعینات پاکستانی سفارتکار اپنے میزبان ملکوں میں ہونے والی اہم پیش رفت اور تبدیلیوں پر بھی تبادلہ خیال کریں گے اور اس تناظر میں ملک کی ایک مؤثر خارجہ پالیسی کی تشکیل کے لیے اپنی سفارشات پیش کریں گے۔ پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف، جن کے پاس ملک کے وزیر خارجہ کا قلمدان بھی ہے، اس کانفرنس کے اختتامی اجلاس میں شرکت کریں گے جو بدھ کو ہوگا۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
مشرقی افریقی ملک کینیا میں آتش زنی کے مبینہ حملوں میں 120 سے زائد اسکولوں کو نظر آتش کر دیا گیا ہے۔ یہ واقعات ایک ایسے وقت میں پیش آئے ہیں جب حکومت کی طرف سے سرکاری اسکولوں کے امتحانات میں نقل کے واقعات کو روکنے کے لیے سرکاری کاروائیاں جاری ہیں۔ آتش زنی کے ان واقعات میں چند افراد زخمی بھی ہوئے ہیں، تاہم کسی کے مرنے کی اطلاعات سامنے نہیں آئی ہیں۔ ان واقعات کی وجہ سے حکام اور ماہرین تعلیم کے درمیان تنازع شدت اختیار کر گیا ہے، اگرچہ اب تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ ان حملوں میں کون ملوث ہیں اور ان کا کیا محرک ہے۔ رواں ہفتے 10 مزید اسکولوں میں آتش زنی کے واقعات کی اطلاعات ملنے کے بعد اساتذہ سے متعلق ایک حکومتی کمیشن نے اسکولوں کے سربراہوں اور ان کے نائبین سے کہا ہے کہ وہ آتش زنی کے حملوں کو روکنے کے لیے اسکولوں کے صحن میں موجود رہیں۔ تاہم اساتذہ کی یونین نے یہ کہہ کر ایسا کرنے سے انکار کر دیا کہ ان کے اراکین سیکیورٹی کے امور کے ماہر نہیں ہیں۔ حکام نے ان واقعات میں مبینہ طور پر ملوث کئی اساتذہ اور طلبہ کو گرفتار بھی کیا ہے، تاہم جب انہیں عدالت میں پیش کیا گیا تو انہوں نے ان واقعات میں ملوث ہونے سے انکار کیا۔ دوسری طرف حکومت نے ان واقعات کی چھان بین کے لیے ایک 8 رکنی کمیٹی بھی بنا دی ہے۔ فرانسیسی خبر رساں ادارے AFP نے جمعرات کو اپنی ایک رپورٹ میں پولیس اور وزارت تعلیم کی ایک مشترکہ خفیہ رپورٹ کے حوالے سے بتایا تھا کہ آگ سے زیادہ تر طلبہ کے رہائشی کمرے متاثر ہوئے ہیں اور بظاہر یہ نہایت مربوط کاروائیاں ہیں، کیونکہ ان میں کوئی زخمی نہیں ہوا اور نہ ہی طلبہ ان سے متاثر ہوئے ہیں۔ یہ بات اس امر کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ شاید وہ پہلے ہی اسے اس بارے میں آگاہ تھے اور اسی وجہ سے وہ وہاں سے نکل گئے تھے۔ پوپ فرانسس نے دہشت گردی کے تباہ کن واقعات اور لڑائی کی مذمت کی ہے جس کی زد میں پوری دنیا آ چکی ہے۔ انہوں نے یہ بات ہفتے کی رات گئے کہی جب وہ دورہ پولینڈ کا اختتام کرنے والے تھے۔ انہوں نے نوجوان افراد کے ایک بڑے اجتماع پر زور دیا جب وہ شام اور دیگر مقامات کے لیے دعا میں شریک ہوں۔ پوپ کراکو میں خطاب کر رہے تھے جو پولینڈ کا دوسرا بڑا شہر اور ملک میں کیتھولک مسلک کا مرکز ہے، جہاں سینٹ پال دوئم نے کارڈینل کے طور پر خدمات انجام دی جو بعد میں اٹلی سے تعلق رکھنے والے پہلے پوپ بنے۔ بعد ازاں نوجوانوں کے عالمی دن کے ایک اجتماع کے دوران نوجوان افراد سے جدوجہد، تنازع اور تلافی کے موضوعات پر اپنی اپنی کہانیاں سنتے ہوئے فرانس نے شام میں حلب کے جنگ زدہ علاقے سے تعلق رکھنے والے نوجوان کی کہانی سنی۔ امریکی ریاست فلوریڈا میں زیکا مرض کے کم از کم 4 کیسز سامنے آئے ہیں۔ وائس آف امریکہ کے مائیکل براؤن نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ امریکی صحت کے حکام نے مہینوں پہلے زیکا سے متعلق خبردار کیا تھا، لیکن کانگریس کی جانب سے اس وائرس سے لڑنے کے لیے ابھی فنڈز کی منظوری باقی ہے۔ تفصیلات کے ساتھ نیلوفر مغل۔
بہت سے امریکی گرمیوں کے موسم میں مچھر کو جان کا عذاب سمجھتے ہیں۔ فلوریڈا کو اب اسے عوام کی صحت کے لیے ایک آفت کے طور پر دیکھنا ہوگا۔
4 people in our state likely have the Zika virus as a result of a mosquito bite.
فلوریڈا کے گورنر رک سکاٹ کہہ رہے ہیں کہ ہماری ریاست میں 4 لوگوں میں مچھر کے کاٹنے سے ممکنہ طور پر یہ وائرس پایا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ فلوریڈا ہمارے ملک کی وہ پہلی ریاست ہے
جہاں پر زیکا وائرس کی مقامی طور پر منتقلی کے کیسز سامنے آئے ہیں۔ جہاں تک گیلویسٹن ٹیکسس کا تعلق ہے، یہاں کچھ لوگ اندیشے اور بے بسی کا اظہار کر رہے ہیں۔
It does concern me for my children and my grandchildren. But I don't know whether it's going to do any good to be real worried about it because if it's here, it's here.
ٹیکسس کے ایک رہائشی جیمی سٹیورٹ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے بچوں اور میرے بچوں کے بچوں کے لیے تشویشناک ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ پریشان ہونے سے کوئی بہتری آئے گی۔ اگر یہ وائرس موجود ہے تو یہ موجود ہے۔ فلوریڈا کے کیسز سے اس بات کی تصدیق ہو گئی ہے جس کے بارے میں صحت کے حکام مہینوں قبل پیش گوئی کر چکے ہیں۔
We are very likely to see isolated cases of mosquito-borne Zika.
یو ایس سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول کے ٹام فرائیڈمین کہہ رہے ہیں کہ ہم ممکنہ طور پر مچھر سے پیدا ہونے والے زیکا وائرس کے اکا دکا کیسز دیکھیں گے۔ تاہم کانگریس کی جانب سے اب تک اس پر صرف باتیں ہی کی جا رہی ہیں۔ ریپبلکن سینیٹر مچ میکونل کہتے ہیں، ہمیں کوئی اقدام کرنا ہوگا، ہمیں ابھی اسی وقت کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن زیکا وائرس سے نمٹنے کے لیے ابھی تک کوئی ایک ڈالر کی بھی منظوری نہیں دی گئی ہے۔ سینٹ ابتدائی طور پر نئے اخراجات کے لیے 1.1 بلین ڈالر پر رضامند ہو گئی تھی، لیکن ایوان نمائندگان اور سینٹ کی ریپبلکن قیادت کے درمیان مذاکرات کے نتیجے میں ایک بل سامنے آیا۔ ڈیموکریٹ سینیٹر رچرڈ ڈربن کے الفاظ ہیں،
What did the Republican leadership in Congress produce? Unfortunately, they produced a package that is totally partisan and destined to fail, and they knew it.
کانگریس میں ریپبلکن کی قیادت نے کیا اقدام کیا ہے؟ بدقسمتی سے انہوں نے ایک ایسا پیکج متعارف کرایا ہے جو مکمل طور پر جانبدار ہے اور جو ناکام ہوگا، وہ یہ بات جانتے تھے۔ سینٹ کے ڈیموکریٹس نے 7 ہفتوں کی کانگریشنل چھٹیوں تک بل کو بلاک کر دیا ہے۔ دونوں جماعتوں کے ارکان ایک دوسرے پر انگلی اٹھا رہے ہیں۔
It's inexplicable and unacceptable to not be able on a bipartisan basis.
ریپبلکن سینیٹر مچ میکونل کہہ رہے ہیں کہ یہ ناقابل بیان اور ناقابل قبول ہے کہ صرف جانبداری کی بنیاد پر صحت سے متعلق اس بحران کو حل نہ کیا جائے۔ توقع کی جا رہی ہے کہ زیکا فلوریڈا سے باہر بھی پھیل سکتا ہے۔ متعدی امراض کے ماہر ڈاکٹر ٹوڈ پرائس کہتے ہیں،
Miami has a very similar climate as Houston. Miami has the same mosquitoes as Houston.
میامی کا موسم ہیوسٹن جیسا ہی ہے۔ میامی میں وہی مچھر ہیں جو ہیوسٹن یا خلیجی ساحل بھر میں ہیں، لہذا فوری اقدام کی ضرورت ہے۔ قانون ساز 7 ستمبر میں واشنگٹن آمد کے بعد زیکا وائرس سے متعلق فنڈنگ پر بحث جاری رکھیں گے۔ اس وقت تک مقامی اور رہائشی حکومتوں کو مچھروں کی آبادی کو کنٹرول کرنے اور انہیں مانیٹر کرنے کے لیے موجودہ وسائل کو برور کار لاتے ہوئے بہتر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
بھارت میں متبادل توانائی پیدا کرنے کے سلسلے میں دو بھائیوں نے ہوا سے بجلی بنا کر ایک کم قیمت ٹربائن بنائی ہے۔ وائس آف امریکہ کی نامہ نگار ریبیکا وارڈ کی ایک رپورٹ، شہناز نفیس کی زبانی۔
ہوا سے بجلی پیدا کرنا ایک عمدہ مقصد ہو سکتا ہے، تاہم یہ کسی ایک گھرانے کے لیے کافی مہنگا ثابت ہو سکتا ہے۔ ایوانٹ کریٹ انوویشن کے سربراہ اوریون جارج کے الفاظ، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس طرح سے پیدا ہونے والی بجلی ایک عام فرد کے لیے 50 لاکھ روپے فی کلو واٹ پر دستیاب ہو۔ آریون جارج کا مزید کہنا ہے کہ اس پر تقریباً 750 امریکی ڈالرز خرچ آئیں گے اور یہ تقریباً 20 سال چلے گی اور اس سے پیدا ہونے والی بجلی مفت پڑے گی۔ ہوا سے بجلی پیدا کرنے کی اسی قسم کا ایک ونڈ ٹربائن بھارت کے مغربی حصے میں لگایا گیا ہے۔ فادر نکولس کی نظر میں اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں۔
We have to hear what the Pope says. And now he is speaking about the green energy.
ہم پوپ کی ہدایت کے مطابق عمل کر رہے ہیں، وہ گرین انرجی کی بات کر رہے ہیں جو استعمال میں لائی جائے گی، یہ ہماری صحت اور ماحول کے لیے مفید ہے۔ یہ الفاظ تھے فادر نکولس کے۔ عالمی بینک کے مطابق بھارت میں ایک تہائی آبادی کو بجلی تک رسائی حاصل نہیں ہے اور گھریلو کام کاج کے لیے 70% سے زیادہ توانائی کوئلے سے حاصل کی جاتی ہے۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
دلویا
صبح خیبر پختونخوا میں کئی مشہور گلوکاروں، موسیقاروں اور فنکاروں نے جنم لیا، جن میں ایک مشہور گلوکار گلزار علم بھی ہے۔ گلزار علم کا شمار خیبر پختونخوا اور پشتو موسیقی کے معروف گلوکاروں میں ہوتا ہے۔ وہ 15 اکتوبر 1959 کو پشاور میں پیدا ہوئے۔
شوق تو مجھے بچپن سے تھا، لیکن گھر گھریلو حالات کی وجہ سے، مطلب ہم چونکہ مذہبی گھرانے سے میرا تعلق ہے، تو اجازت نہیں مل رہی تھی، تو میں چھپ کے جو نا وہ ریڈیو سنتا تھا، اور والد صاحب میرے خبریں اس پہ سنتے تھے، اور میں جب وہ نہیں ہوتا تھا تو میں اس پہ میوزک سنتا ہوتا تھا۔
گلزار علم کو شروع سے ہی موسیقی سے لگاؤ رہا۔ شروع میں ان کو موسیقی اور گلوکاری کے حوالے سے گھریلو مخالفت کا سامنا تھا۔
10ویں تک تو یہی سلسلہ چلتا رہا، اس کے بعد کالج میں جب گیا تو ذرا سی آزادی ملی، دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے تو میں ایسے ہی گنگناتا تھا، تو وہاں سے کچھ حوصلہ ملا۔ پھر جب میں نے بی اے کیا گورنمنٹ کالج پشاور سے، تو میں یونیورسٹی میں نے داخلہ لے لیا، وہاں پہ اور ذرا سا وہ ماحول اچھا تھا۔
اسی دوران گلزار عالم نے پشاور میں ستار شاہ باچا خان کے سالانہ عرس کے موقع پر جانے کی اجازت حاصل کی، اور پھر وہاں گائیکی کے بعد ان کو بہت پذیرائی ملی۔
ہمارے پشتو کے بہت بڑے کمپوزر رفیق شنواری صاحب وہاں پہ موجود تھے، مجھے اس کا علم نہیں تھا کہ رفیق صاحب یہاں پہ موجود ہے، تو میں جب وہاں پہ گیا اور میں نے دو گانے وہاں پہ گائے تو میں بڑا خوش ہوا۔ میں جب نکلنے لگا دربار سے، انہوں نے مجھے پیچھے سے پکڑ لیا اور کہا کہ تم کون ہو؟ کہا میں نے کہا میں پڑھتا ہوں یونیورسٹی میں، تو کہتے صبح آ جاؤ۔ میں اس کے گھر چلا گیا، وہ گھر بھی ان کا وہ دربار کے پاس ہی تھا، تو میں گیا ان کے گھر، وہاں سے مجھے وہ ٹی وی لے کر گئے پشاور ٹی وی اسٹیشن، تو وہاں پہ میں نے دو غزلیں انہوں نے مجھ سے ریکارڈ کروائیں، اور اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہا۔
گلزار علم نے یونیورسٹی کے بعد ایئر فورس میں ملازمت اختیار کی اور 7 سال تک ایئر فورس کی ملازمت سے وابستہ رہے۔ گلزار عالم کے بقول شنشے غزل مہدی حسن کی آواز سے بہت متاثر تھے۔
وہ خان صاحب، مہدی حسن خان صاحب کی آواز تھی، اور وہ گانا بھی مجھے ابھی تک کی یاد ہے، ہم سے بدل گیا وہ نگاہیں تو کیا ہوا، زندہ ہیں کتنے لوگ محبت کیے بغیر۔ تو یہ گانا میں نے پہلی دفعہ مہدی حسن صاحب کی، خان صاحب کی آواز میں سنا تھا، تو آواز مجھے بڑی اچھی لگی، اور ظاہر ہے ان کی آواز ماشاءاللہ سر کو جس طرح مہدی صاحب نے نبھایا ہے، میرے خیال میں بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو جنہوں نے سر کو اتنے اچھے طریقے سے اور وہ اتنی سر میں گایا ہے۔ وہ اثر تو ہونا ہی تھا، تو شوق مجھے اردو کا تھا، اور اردو میں میں بہت شوق سے گاتا بھی ہوں، فنکشنوں میں بھی گاتا ہوں، اور کیسٹیں بھی میری 2-3 کیسٹیں میری اردو میں بھی ریلیز ہو چکی ہیں۔ یہ دل، یہ پاگل دل میرا کیوں بجھ گیا، آوارگی اس دشت میں ایک شہر تھا وہ کیا ہوا، آوارگی یہ دل، یہ پاگل دل میرا کیوں بجھ گیا، آوارگی یہ دل۔
گلزار عالم کا کہنا تھا کہ نوجوانوں کو گلوکاری کی طرف توجہ دینی چاہیے۔
سنگر وہی ہے کہ جو لائیو گا سکے، تو اس کے لیے سیکھنا پڑتا ہے، اور یہ لوگ سیکھیں، آواز اچھی ہو تو ظاہر ہے وہ آگے آئیں گے۔
ماتا بدن کات یار داد سوکڑ، مڑ گیومڑ کات یار داد سوکڑ، ماتا بدن کات یار داد سوکڑ۔
مان جان مختص پور سنوتا گل نا پسر لیا،
پچھلی عید پر ریلیز ہونے والا البم بدلون کے حوالے سے گلزار عالم کا کہنا تھا
کہ یہ عید پر ریلیز ہوئی تھی البم، سی ڈی البم، اور اس میں ابھی میں نے 6 گانے اس کی ویڈیو کیے ہوئے ہیں، اور آئندہ کے لیے دیکھیں گے انشاءاللہ، منصوبہ بندی کر رہا ہوں کہ کچھ کروں۔
انقلاب سن شان نالے ونو ظلم
گلرخ وائس آف امریکہ واشنگٹن.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
امریکہ کے وزیر دفاع ایش کارٹر نے کہا ہے کہ مشرق وسطی میں سرگرم شدت پسند تنظیم داعش کے خلاف امریکہ کی جنگ میں تیزی آ رہی ہے اور ہمیں اس میں کامیابیاں مل رہی ہیں. داعش کے خلاف جنگ کے موضوع پر گزشتہ ہفتے واشنگٹن میں ہونے والی وزرائے خارجہ و دفاع کی ایک کثیر ملکی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ایش کارٹر کا مزید کہنا تھا کہ امریکہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر ایک اسلامی ریاست کے فلسفے اور وجود کو تباہ و برباد کر دے گا جس کی بنیاد داعش کے وحشیانہ نظریات پر قائم ہے. داعش کے خلاف امریکہ کی قیادت میں قائم بین الاقوامی اتحاد کے تین بنیادی مقاصد ہیں، جن میں سے پہلا عراق اور شام میں داعش کو تباہ کرنا ہے. دہشت گردی کے حالیہ واقعات نے واضح کیا ہے کہ ان ملکوں میں موجود داعش کے ٹھکانے صرف عراقی اور شامی عوام کے لیے ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے امن و سلامتی کے لیے خطرہ ہیں، اور جتنا جلد شام اور عراق میں داعش کو شکست دی جائے گی اتنی ہی جلد یہ دنیا محفوظ ہوگی. لیکن داعش کو صرف مشرق وسطی کے ان دو ملکوں میں شکست دینے سے بات نہیں بنے گی، کیونکہ بظاہر اب اس دہشت گرد گروہ کے نظریات افغانستان اور لیبیا میں بھی فروغ پا رہے ہیں. داعش کے خلاف قائم بین الاقوامی اتحاد کے پیش نظر دوسرا مقصد اس دہشت گرد گروہ کے جراثیم اور اثرات کو دنیا کے دیگر خطوں تک پھیلنے سے روکنا ہے. اس اتحاد کا تیسرا مقصد دنیا کو داعش کے دہشت گرد حملوں سے بچانے کے لیے باہم سفارتی، معاشی، سرحدی اور انٹیلیجنس تعاون بڑھانا ہے. اس بین الاقوامی فوجی اتحاد کی حکمت عملی کا ایک اہم پہلو ان مقامی قوتوں کی نشاندہی کر کے انہیں مضبوط بنانا ہے جو اس اتحاد کے تعاون سے داعش کو ایک فیصلہ کن شکست سے دوچار کرنے کی اہل ہوں. امریکی وزیر دفاع ایش کارٹر کی رائے میں داعش کو مکمل شکست صرف اسی صورت میں دی جا سکتی ہے جب متبادل علاقائی قوتوں کو اس قابل بنایا جائے کہ وہ داعش سے آزاد کرائے جانے والے علاقوں کا انتظام و انصرام سنبھال کر وہاں کے عوام کو ایک بہتر طرز زندگی فراہم کر سکیں. امریکہ کی قیادت میں قائم یہ بین الاقوامی اتحاد داعش کو حتمی شکست دینے کے اپنے منصوبے پر یکسوئی سے کاربند ہے. ایک سال قبل شام اور عراق میں اتحاد کی تمام تر کارروائیوں کو ایک کمانڈ کے تحت منظم کیا گیا تھا جس کی قیادت لیفٹیننٹ جنرل سین میک فارلینڈ کے سپرد کی گئی تھی. اس اقدام کے بعد سے اتحاد نے داعش کے خلاف نمایاں پیش قدمی کی ہے اور رقہ اور موصل کے علاقوں کو آزاد کرا لیا ہے. امریکی وزیر دفاع کے بقول ان دو شہروں کو آزادی دلا کر بین الاقوامی اتحاد نے دراصل داعش کے زوال کے آغاز کی بنیاد رکھ دی ہے.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی. اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے. آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں. پتا ہے www.voanews.com/editorial.
پروگرام خط آپ کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے سے 10 بجے تک اور بھارت میں رات 9:30 بجے سے 10:30 بجے تک مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں. فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں. سنیے اپنے خطوں کے جواب ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ. وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں. مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-789.
اگر معلومات کا خزانہ اور انسائیکلوپیڈیا کا نام ہے تو وائس آف امریکہ کے پروگرام ہے. اگر کسی کو ماں کی گود کا پیار نہیں ملا اگر وہ چاہتا ہے زندگی میں ملے تو وہ ریڈیو ہے.
جو چیز کسی کو اچھا لگتا ہے تو ہمیشہ سنتا رہتا ہے.
ماشاءاللہ آپ کے سب پروگرام قابل تعریف ہیں، بہت اچھی معلومات ہوتی ہیں، پوری دنیا کی خبریں دیتے ہیں، ہم لوگ بہت پسند کرتے ہیں.
فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletter اور ای میل کے لیے پتہ ہے urdu letters@voanews.com. خط آپ کے.
اب ہمارے اس نیوز شو کا وقت ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھے اسد نذیر، پروڈیوسر گلرخ اور انجینئر تھامس. اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام ہوگا راؤنڈ ٹیبل، جسے پیش کریں گی بہجت چلانی اور پروڈیوسر ہوں گے اسفر امام۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔